أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، أما بعد. سورة مباركة قمر، آيات نمبر 4 سے آيات نمبر 24، 4 سے 24 تک. ارشاد پروردگار ہوتا ہے: وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، یقیناً ان کے پاس اتنی خبریں آ چکی ہیں کہ جو عبرت حاصل کرنے کے لیے بہت کافی ہیں. یعنی اگر کوئی نصیحت لینا چاہے تو نصیحت لینے کے لیے کافی باتیں ان کے سامنے بیان کی جا چکی ہیں، مگر بہرحال جن کو نصیحت قبول نہیں کرنی ہوتی ہے ان کے پاس عذر اور بہانے بہت سارے ہیں. یہ خاص اگر آپ کے ذہن میں رہے تو سورہ قمر کے آغاز میں شق قمر کے وہ معجزے کا ذکر کیا جا چکا جسے مشرکین مکہ نے جھٹلا دیا اور یہ کہا کہ یہ جادو ہے. اب پروردگار عالم فرماتا ہے: حکمت بالغہ، ایسی پر اثر حکمت کی باتیں مگر وہ فائدہ نہیں دیتی. یعنی یہ تنبیہات، یہ ڈرانا انہیں فائدہ نہیں پہنچاتا، اس لیے کہ وہ اس سے کوئی نصیحت لینا نہیں چاہتے. تو نصیحت قبول کرنے کے لیے بھی پہلی شرط آمادگی ہے. اگر ایک انسان طے کر کے بیٹھا ہو کہ کچھ بھی دلیل کے طور پر پیش کر دیا جائے اسے قبول نہیں کرنا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ رسول بھی اگر اس کے سامنے کوئی معجزہ پیش کرے تو فائدہ نہیں ہوتا. نصیحت کی کتنی باتیں اس کے سامنے کر دی جائیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو اس موقع پر پھر اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ فتول عنہم، تو آپ ان سے منہ موڑ لیجیے. یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، کہ جب پکارنے والا انہیں پکارے گا اس بات کی طرف جو بہت ہی ناگوار ہے، یعنی وہ پھر وہ خوشگوار نہیں ہوگی بات. ظاہر میدان قیامت میں جو حاضری ہے اس سے پہلے اس دنیا سے جانے کا موقع، مرنے کا، اور پھر اس کے بعد برزخ کا، اور پھر اس کے بعد جو بالآخر میدان قیامت میں حاضری ہے، کہ جب پکارنے والا پکارے گا تو ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ انہیں بہت برا لگ رہا ہوگا. خوش ان ابصارہم، ان کی آنکھیں، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی. یخرجون من الاجداث سے، اور وہ قبروں سے نکل رہے ہوں گے. کانہم جراد منتشر، کہ جس طرح سے ٹڈیاں بکھری ہوئی ہوتی ہیں، یعنی پھر ان کا جو انداز ہوتا ہے کہ جو انتشار اس میں نظر آ رہا ہوتا ہے ایک انارکی کی کیفیت، ویسا ہی انداز اس وقت ہوگا جب یہ لوگ اپنی قبروں سے نکل رہے ہوں گے. موتعین الی الداعی، دہشت کے ساتھ نظریں جمائے ہوئے اس کی طرف کے جو ان کو پکار رہا ہے. یقول الکافرون، اور اس دن کافر یعنی انکار کرنے والے کہیں گے، ھذا یوم عسر، کہ یہ بڑا دشوار دن، اور واقعا قیامت سے بڑا دشوار دن کیا ہو سکتا ہے کافروں اور مشرکوں اور منافقوں کے لیے، بے عملوں کے لیے یا بدعملوں کے لیے. اب اس کے بعد پروردگار عالم نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا کچھ ذکر کیا. اب یہ اشارے ہی ہوں گے، بہت زیادہ تفصیلات بیان نہیں کی جائیں گی. کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا. کس کو جھٹلایا؟ فکذبوا عبدنا، تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا، یعنی نوح علیہ السلام کو. وقالوا، اور انہوں نے کہا، مجنون وازدجر، کہ یہ تو مجنون ہے، یہ پاگل ہے، معاذ اللہ، وازدجر، اور انہیں ڈرایا، دھمکایا گیا، ٹپٹایا گیا، یعنی ان کو بڑی نامناسب باتیں حضرت نوح علیہ السلام کو سننی پڑی. فدعا ربہ، تو انہوں نے اپنے رب کو پکارا، انی مغلوب فانتصر، کہ اے میرے پروردگار کہ میں مغلوب ہو چکا ہوں، یعنی انہوں نے تو مجھے بالکل بے بس کر کے رکھ دیا ہے. فانتصر، تو میری مدد فرما اور ان سے انتقام لے. ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، اب یہ وقت آ گیا کہ جب قوم نوح علیہ السلام کے اوپر عذاب نازل کرنا تھا تو آسمان سے پروردگار عالم نے موسلادھار بارش برسایا. ظاہر طوفان آنا تھا، تو زمین آسمان ہر طرف سے پانی جو ہے ان کے اوپر آنے لگا. فتحنا ابواب السماء، ہم نے آسمان کے دروازوں کو کھول دیا. بما ان منہمر، برستے ہوئے پانی کے لیے، تو پانی برسنا ان کے اوپر شروع ہو گیا. وفجرنا الارض عیوناً، اور ہم نے زمین کو چاک کر دیا تو وہاں سے چشمے بہ نکلے. فالتقى الماء على امر قد قدر، تو پانی مل گیا، یعنی آسمان سے نازل ہونے والا پانی، زمین سے باہر آنے والا پانی، یہ سب مل گئے. على امر قد قدر، تاکہ وہ امر کہ جو مقدر ہو چکا تھا وہ نافذ ہو جائے اور وہ سامنے آ جائے. وحملناہ علی ذات الواح و دوسر، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو سوار کیا ان تختیوں پر اور ان میخوں پر. مقصد یہ ہے کہ تختیوں اور میخوں سے بنی ہوئی کشتی پر، کہ وہ جو کشتی نوح علیہ السلام نے سالوں لگائے تھے جس کو تیار کرنے میں، اور ہدایت پروردگار کے مطابق اس کشتی کو تیار کیا تھا، اور اس کشتی کے اوپر ہم نے ان کو سوار کیا، اور وہ بنی ہوئی کس کی تھی؟ تختیوں اور میخوں کی بنی ہوئی تھی. تجریب آیوننا، وہ ہماری نگاہوں کے سامنے چل رہی تھی، جزاء لمن کان کفر، ان کا بدلہ لینے کے لیے کہ جن کی ناقدری کی گئی تھی، جزاء یعنی سزا دینے کے لیے، لمن کان کفر، یہ کس چیز کی سزا تھی؟ وہ جو انہوں نے ناقدری کی تھی، ناقدری جو کی گئی تھی جناب نوح علیہ السلام کی، اسی کا مجھول ہے، وہ کرنے والے کون تھے؟ وہ وہی کے جھٹلانے والے اور انکار کرنے والے. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً، تو ہم نے ان کو ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا، یعنی اب نشانی بنا کر چھوڑ دیا سے مراد ایک تو داستان جو حضرت نوح علیہ السلام کی ہے، یہ خود ایک نشانی ہے اور اس کو بیان کیا گیا، اور ایک یہ کہا گیا کہ خود کشتی جو ہے وہ بھی ایک عرصے تک لوگوں کے لیے پر ایک عبرت کا نشان تھا کہ پروردگار عالم نے اس کو باقی رکھا تاکہ لوگ دیکھیں اور یاد کریں کہ ایک وقت ایسا آیا تھا کہ جب خدا نے اس کشتی کے ذریعے سے نجات دی تھی نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو، اور وہ جو اس کشتی میں سوار نہیں ہوئے تھے ان کے لیے ہلاکت تھی، غرقابی تھی کہ وہ پانی میں ڈوب گئے تھے، بلکہ بعد میں بھی بہت سارے افراد اس بات کے دعوے دار رہے ہیں ایک عرصے تک کہ انہوں نے نوح علیہ السلام کی کشتی کو دیکھا، اور اس کا امکان دیا جاتا ہے کہ ممکن ہے کہ مستقبل میں پھر کبھی اس کے آثار بہت واضح ہو کر نمایاں ہو جائیں، کچھ کنجیکچرز تو ابھی بھی پائے جاتے ہیں. تو حل میں مدکر، تو کیا کوئی ہے نصیحت لینے والا؟ فقی فقانا عذابی و نظور، تو کیسا تھا ہمارا عذاب اور ہمارا ڈرانا. اب یہ جملے کچھ ہیں کہ جو تکرار ہوں گے، جس طرح سورہ رحمان کے اندر ہے کہ فبئی علی ربکما تکذبان، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد وہ سورہ رحمان کے اندر تکرار ہوتے ہیں یہ جملے. اسی طرح سے یہاں پر ایک جملہ ہے فقی فقانا عذابی و نظور، یہ بھی کچھ تکرار ہوا ہے کہ کیسا تھا ہمارا عذاب اور ہمارا ڈرانا. اور پھر ایک اور جملہ ہے، وہ تو کافی تکرار ہوا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے یقیناً قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے نصیحت لینے والا، یعنی کوئی ہے غور و فکر کرنے والا. یہ جملہ ڈفرینٹ انٹرویلس کے ساتھ ابھی آپ دیکھیں گے کہ تکرار ہوتا چلا جائے گا. اس سے ایک تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی دیکھو یہ ہمارا ڈرانا پہلے بھی ہوتا رہا نصیحت کے لیے، لیکن ان لوگوں نے نصیحت حاصل نہیں کی اور وہ ہلاک ہو گئے. تو اب تم بتاؤ کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو، اس قرآن سے نصیحت حاصل کرو گے یا حاصل نہیں کرو گے؟ اب اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں قرآن مجید سے نصیحت تم حاصل کرنا چاہتے ہیں، میں قرآن مجید سے نصیحت حاصل کیسے کریں جبکہ قرآن مجید اتنی مشکل کتاب ہے، تو پروردگار عالم نے اس کو سمجھایا کہ ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا. آسان کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ کتاب بہت اعلیٰ، بہت بلند اس کے مضامین، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم نے رسول بھی تو بھیجا ہے، اور اسی بات کو پروردگار عالم نے دوسری جگہ پر دو مقامات پر ارشاد فرمایا کہ انما یسرناہ بلسانک، کہ حبیب اسے ہم نے آسان کر دیا ہے آپ کی زبان کے ذریعے سے. تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، اس کو مائنس کرنے کے لیے یہ آیت نازل نہیں ہوئی ہے، بلکہ اسی کے ذریعے سے پروردگار عالم نے قرآن کو آسان کر دیا. بے شک قرآن قابل استفادہ ہے، مگر جو اس کے اندر دقتیں ہیں ان کو سمجھنے کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین بہت اہم ہیں، اور اسی کو خدا نے کہا کہ یسر نہ ہو بلسان، آپ کی زبان کے ذریعے سے ہم نے اس کو آسان کر دیا. اور آپ کے بعد پیغمبر اکرم حدیث ثقلین میں سیدھی ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ ہے وہ عطرت اہل بیت، میری کتاب اور کتاب اور عطرت اہل بیت، اپنے عطرت اور اپنے اہل بیت کو بھی چھوڑ کر جا رہا ہوں، تاکہ جو مشکلات آتی جائیں تم ان کو آسان محسوس کرو ان کے ہدایت کی روشنی میں، اور قرآن آسان ہو جائے. کذبت عادن، اب یہ نوح علیہ السلام کا واقعہ بس اتنا ہی بیان ہوا، اب قوم عاد جن کے پاس جناب ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، کذبت عادن، جھٹلا دیا عاد نے، فکیف کان عذابی و نذر، تو کیسا تھا ہمارا ڈرانا، میرا ڈرانا اور میرا انذار کرنا، میرا عذاب اور میرا انذار کرنا، یعنی میرا عذاب اور میرا ڈرانا ڈراوا یہ کیسا تھا. ان ارسلنا علیہم ریحاً سرسرن، یقیناً ہم نے ان کے اوپر بھیجی وہ ہوا، ریحاً سرسرن، جو بہت زیادہ ٹھٹھرا دینے والی سرد ہوا تھی، یعنی ایسی ہوا تھی. ایک تو ہوا وہ ہوتی ہے جو بہت گرم ہو، وہ بھی ناپسندیدہ اور ناخوشگوار ہوتی ہے، ایک ہوا ہوتی ہے کہ جو بہت زیادہ ٹھنڈی ہو اور وہ بھی ناخوشگوار ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے ایک بڑا مائلڈ کلائمیٹ ہوتا ہے کہ جو انسان کو بہت پسند آتا ہے، لیکن اگر ہوا ایسی سرد ہو کہ جو انسان کو بالکل ٹھٹرا کر رکھ دے تو وہ بھی عذاب ہے. تو پروردگار عالم نے یہاں پر تو بہرحال امتحان کے لیے نہیں بلکہ عذاب ہی کے لیے ان کے اوپر اس ہوا کو بھیجا تھا. تو ارشاد ہوا کہ ہم نے ان کے اوپر بھیجا ریحاً سرسرن فی یوم نحس مستمر، ہم نے اس دن میں کہ جو ہمیشہ کے لیے منحوس تھا، اس دن ہم نے بھیجا اس ہوا کو کہ جو بہت زیادہ ٹھٹرا دینے والی سرد ہوا تھی۔ تو یہ تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ پروردگار عالم نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا، انہوں نے جو جھٹلایا تھا اس کی سزا ان کو ملی، اور ایک ہوا کے ذریعے سے ملی۔ وہ ہوا ایسی تھی کہ جو ٹھٹرا دینے والی تھی، بہت سرد ہوا تھی، خوشگوار نہیں تھی۔ اور پھر آگے جو بات کہی گئی کہ طنز الناس، کہ وہ اکھاڑ پھینکتی تھی انسانوں کو، کانہم اعجاز نخل منقعر، جیسے درختوں کے تنوں کو جڑ سے اکھاڑ دیا جائے تو وہ کس طریقے سے بکھرے پڑے ہوتے ہیں، ویسی ہوا ان کے اوپر بھیجی کہ جو ان کو اکھاڑ کر پھینک رہی تھی۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ وہ ہوا بہت تند تھی، بہت تیز تھی، بہت اسپیڈ تھی اس کی، یہ بھی سمجھ میں آ گیا۔ اب جو ایک درمیان میں جو لفظ استعمال ہوا ہے کہ وہ دن نحسن مستمر، وہ منحوس دن تھا، تو ظاہر ہے کہ وہ مبارک دن تو نہیں تھا کہ جس میں پروردگار عالم نے عذاب نازل کیا۔ ایک بحث اس بارے میں کی گئی کہ وہ دن خود منحوس تھا یا اس واقعے کی وجہ سے اس کو منحوس شمار کیا جا رہا ہے، اور دوسری بات یہ کہ یہ مستمر جو کہا جا رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے۔ بعض نے اس کا ترجمہ یوں کیا کہ وہ ہمیشہ کے لیے منحوس دن تھا، یعنی جو دن ان کے عذاب کے لیے انتخاب کیا گیا وہ پہلے اور بعد میں ہمیشہ کے لیے منحوس ہی تھا۔ اور ایک یہ کہا گیا کہ نہیں جناب، یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ مستمر جو ہے اس سے طاقت کو مراد لیا جا رہا ہے، جس طرح زمرتن فاستوا، وہ جو سورہ نجم کے اندر ہم نے پڑھا تھا، تو وہاں پر بھی اس کا مطلب کیا گیا تھا طاقتور، تو وہ اس سے نکلا ہے کہ یعنی وہ جو ہوا تھی وہ بہت زیادہ طاقتور تھی اور اس کے اندر بہت زیادہ شدت پائی جاتی تھی۔ اب اس کے بعد ایک اور بات یہ کہی گئی کہ جناب علی، یہ جو نحوست ہوتی ہے اس کو دنوں سے مخصوص نہ کیا جائے۔ بعض روایت اس طرح کی ہے کہ نہیں، بعض دن بھی اس طرح سے نحس ہوتے ہیں، جس طرح سے بعض دن جو ہیں یا بعض راتیں بڑی مبارک ہوتی ہیں، جیسے شب قدر کے لیے قرآن مجید کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس کو بڑی مبارک رات کے اندر نازل کیا۔ تو جس طرح سے راتیں مبارک ہوتی ہیں اسی طریقے سے راتیں منحوس بھی ہوتی ہیں، دن مبارک ہوتے ہیں اسی طریقے سے دن منحوس بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے وہ ہمیں نہیں معلوم۔ یعنی اگر اس حوالے سے آپ امکان کی بات کریں تو امکان تو ہے، جیسا کہ صاحب تفسیر نمونہ نے کہا کہ عقلی اعتبار سے امکان تو ہے، مگر آپ اس کو اسٹیبلش کیسے کریں گے کہ کون سا دن منحوس ہے کون سا دن مبارک ہے۔ اب اگر شب قدر کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ یہ رات مبارک ہے، تو وہ اس لیے پتا ہے ہمیں کہ پروردگار عالم نے بتایا ہے، معصومین نے بتایا ہے، قرآن مجید نے بتایا ہے، رسول خدا نے بتایا ہے۔ اگر یہ ہمارے پاس معلومات نہ ہو تو اس کو انفولڈ کرنے کا ہمارے پاس کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے۔ دنوں میں فرق ہوتا ہے، راتوں میں فرق ہوتا ہے، یقیناً کلائمیٹ کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے، مختلف فرق ہوتے ہیں، کچھ وہ فرق ہوتے ہیں جو مشاہدے میں آ جاتے ہیں، جن کو ہم آبزرو کر سکتے ہیں، ٹھنڈا ہونا، گرم ہونا، یہ ساری چیزیں۔ مگر کیا غیبی طور پر وہ کچھ برکتیں لے کر آیا ہے یا اس کے اندر کچھ نحوستیں ہیں، وہ جب تک ہمیں پتا نہ چل جائے ہمارے پاس ججمنٹل ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسی لیے زیادہ بہتر اور مناسب یہی ہے کہ انسان اپنی کوششوں کو ترک کرنے کر کے ان چیزوں کے پیچھے اگر پڑا رہے گا تو شاید وہ پریکٹیکلی کام نہیں کر پائے گا۔ لہذا مناسب یہی ہے کہ وہ اپنے کاموں کو جاری و ساری رکھے، پروردگار عالم کے اوپر بھروسہ رکھے اور صدقہ وغیرہ دیتا رہے اور اپنے کاموں کو ڈسٹرب نہ ہونے دے۔ ہاں، جیسے بعض دنوں کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ مثلا قمر در عقرب وغیرہ کے بارے میں بہت زیادہ تاکید ہے کہ اس میں نکاح یا شادی وغیرہ نہ کی جائے، تو ٹھیک ہے، اس کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے تو اوائڈ کیا جائے، مگر ایسا بھی نہ ہو کہ انسان اپنے جو روزمرہ کی زندگی کے معمولات ہیں اور جو اس کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ بالکل سسپینڈ ہو کر رہ جائیں صرف اس وجہ سے کہ وہ ہر دن کے اندر نحوستیں تلاش کرتا رہے۔ ہاں، اب اگر مثال کے طور پر کسی دن کوئی خاص ایونٹ ہوا تھا اور اس کی یاد منائی جاتی ہے، اس کی وجہ سے انسان اپنے ایکٹیویٹیز کو آرگنائز کرتا ہے تو بہت مناسب ہے۔ مثلا کسی دن پتا چلے کہ معصوم کی ولادت تھی تو اس دن وہ خوشی کی کوئی تقریب رکھے، یہ تو مناسب بات ہے۔ اگر یہ پتا چلے کہ اس دن تاریخ اعتبار سے کسی معصوم کی شہادت کی تاریخ ہے اور اس دن وہ مثلا غم کی کوئی محفل رکھ لے اور خوشی کی کوئی تقریب نہ کرے، تو یہ تو محبت کے تقاضے ہیں اور اس کو اسی حد تک رہنا چاہیے۔ تو پروردگار عالم فرماتا ہے پھر واپس، فکیف کان عذابی و نذر، کہ کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، تو ہم نے یقیناً قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے نصیحت لینے والا۔ نوح علیہ السلام کا ذکر ان کی قوم کا مختصراً آیا، پھر ہود علیہ السلام کی قوم کا، قوم عاد کا مختصراً ذکر آیا، اور اب قوم ثمود کا، جن کی طرف جناب صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، ان کا مختصراً ذکر آتا ہے۔ کذبت ثمود بن نذر، ثمود والوں نے بھی جھٹلا دیا۔ جو ان کو ڈرایا گیا تھا، جو ان کو پیغام دیا گیا تھا ان کو بھی جھٹلا دیا اور پیغام دینے والوں کو بھی جھٹلا دیا. فقالو، تو انہوں نے کہا، ابشرا منا واحدا نتبعہ، کیا ایک انسان کو جو ہم ہی میں سے ہے اس کی ہم اتباع کریں؟ ان اذن لفی ضلال و سعور، اگر ہم ایسا کریں تو پھر ہم گمراہ ہیں اور ہم دیوانے ہیں. یعنی ہدایت کی اتباع کرنا ان کے لیے کوئی امپورٹنس نہیں رکھتا، وہی ان کا ایگو والا ایشو کہ یہ تو ایک انسان ہے، ہم ہی میں سے ہے تو کیسے ہم اس کی اتباع کر سکتے ہیں؟ اگر ہم ایسا کریں تو یہ ہماری گمراہی کے اوپر سند ہو جائے گی اور ہماری دیوانگی کی دلیل بن جائے گی. یہ آیت نمبر 24 کی جس پر صفحہ مکمل ہوا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ قمر آیت نمبر 25 سے آیت نمبر 44، 25 سے 44 تک. قوم سمود کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ انہوں نے انبیاء کو جھٹلا دیا یا نبی کی باتوں کو جھٹلا دیا، دونوں ترجمے النظر کے کیے گئے. اور انہوں نے یہ کہا کہ کیا ہم میں سے ایک بشر ہے کہ جس کی ہم اتباع کریں؟ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم گمراہی کے اندر بھی ہیں اور ہم دیوانے بھی ہیں. وہی ان کی بات آگے کنٹینیوشن کے اندر بڑھ رہی ہے. اُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا، کہ ہم سب میں سے اسی کے اوپر ذکر نازل ہوا، یعنی وہی نازل ہوئی. بل ہوا کذابٌ اشر، بلکہ یہ بہت زیادہ جھوٹا ہے اور بہت زیادہ شیخی خورا ہے، اپنے آپ کو شو آف کرنا چاہتا ہے، گھمنڈ کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہے. سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشَرُ، ان قریب انہیں کل پتا چل جائے گا کہ کون زیادہ جھوٹا اور کون شیخی خورا ہے، شیخی باز ہے، گھمنڈیا ہے. اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ، ہم ان کے لیے ایک ناقہ بھیج رہے ہیں امتحان اور آزمائش کے لیے، کہ جس کے ذریعے سے ان کا امتحان لیا جائے گا. یہ ان کا فرمائشی معجزہ تھا کہ اگر یہ والا معجزہ دکھلا دیا جائے تو پھر ہم ایمان لے آئیں گے. مگر وہ آپ جانتے ہیں دیگر مقامات پر یہ بات آ چکی ہے کہ انہوں نے اس ناقے کے ساتھ بھی کیا سلوک کیا، اسی کو اجمالاً یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے. فرتقب ہوں، تو آپ انہیں دیکھتے رہیں کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں. یہ حضرت صالح علیہ السلام سے خطاب ہو رہا ہے. وستبر، اور صبر کا مظاہرہ کریں، یعنی بہرحال انتظار تو کرنا ہوگا جب تک کہ ان کی مہلت پوری نہیں ہو جاتی، اور اب وہ انقریب پوری ہونے والی ہے. ونبئہم، اور ان کو خبر دے دیجئے کہ ان الماء قسمتم بینہم، کہ پانی کی ان کے درمیان تقسیم کر دی گئی ہے. یعنی ایک دن، جو مشہور روایت ہے اس کے مطابق کہ ایک دن قوم والے جو قوم سمود ہیں وہ پانی بھریں گے گھاٹ سے، اور دوسرے دن ان کو اختیار نہیں ہوگا بلکہ وہ اونٹنی سے مخصوص ہو جائے گا. کل شرب محتضر، تو ہر ایک اپنی باری پر حاضر ہو، گھاٹ پر آئے اور پانی لے جائے. فنادو صاحبہم، تو انہوں نے اپنے ایک دوست، اپنے ایک ساتھی کو ندا دی، جو کردار اس کا نام بیان کیا جاتا ہے. فتعاتا فعقر، تو اس نے پکڑ لیا اسے اور پے کر ڈالا، یعنی اس کے پیر کاٹ ڈالے. کس کے؟ اسی ناکے کے، کہ جس کا انہوں نے فرمائشی معجزہ مانگا تھا، اسی کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس طرح سے اذیت پہنچا کر اس کے پیروں کو ختم کر دیا، کاٹ ڈالا. وکیف کان عذابی و نذر، تو پھر ہمارا عذاب کیسا تھا، ہمارا ڈرانا کیسا تھا. ان ارسلنا علیہم صیحتا واحدہ، ہم نے ان کے اوپر بس ایک چنگھاڑ، ایک چیخ ہی تھی کہ جو بھیجی. فکانو کا حشیم المحتضر، تو بھرے ہوئے کھلیان میں خشک گھاس بھوسی کی طرح سے ہو گئے، یعنی کٹے پھٹے. بالکل جو عذاب کے بعد ان کی کیفیت تھی اس کو اس طریقے سے بتایا جا رہا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ، تو ہم نے یقیناً قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے سوچنے سمجھنے والا، نصیحت لینے والا؟ تو بار بار اس جملے کو اس سورے کے اندر ریپیٹ کیا گیا، جس کے ذریعے سے قرآن کی طرف متوجہ بھی کیا گیا اور اس کی طرف بھی، کہ جس کے ذریعے سے قرآن کو آسان کر دیا گیا. کذبت قوم لوط بن نذر، یقیناً قوم لوط نے بھی ڈرانے والوں کو جھٹلایا. یہ جو بار بار ڈرانے والوں کا ترجمہ ہو رہا ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ ایک قول کے مطابق ہے اور اس کا ایک پرپز ہے، ایک مقصد اس کا یہ بیان کیا گیا کہ ممکن ہے کہ اس قوم میں مثلا لوط علیہ السلام کے علاوہ بھی کوئی ڈرانے والا نبی آیا ہو جو اس سے پہلے گزر چکا. اور یہ بھی بات بیان کی گئی کہ ممکن ہے کہ تمام انبیاء کے پیغام کی جو اجتماعی طور پر ایک وحدت ہے، کہ ان کا جو پیغام ہے اس میں کہیں پر بھی بے حیائی کو پسند نہیں کیا گیا، کہیں پر بھی شرک کو پسند نہیں کیا گیا، کہیں پر بھی ناتل میں کمی کو پسند نہیں کیا گیا. تو اب اگر کوئی قوم والے کسی ایک نبی کے پیغام کو جھٹلاتے ہیں تو گویا انہوں نے تمام نبیوں کے پیغام کو جھٹلا دیا، اس طرح کہ آدم سے لے کر خاتم تک انبیاء کے پیغام کے اندر بہت سے کامن ڈینومینیٹرز موجود ہیں، اصولی طور پہ تو سارے ہی، لیکن اگر آپ فروعی اعتبار سے بھی دیکھیں تو موسٹلی جو چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری مشترک ہیں. اور پھر وہ بات بھی کہ انہوں نے رسول کی باتوں کو جھٹلا دیا. نذر کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا، انا ارسلنا علیہم حاسبا، ہم نے ان کے اوپر بھیج دی حاسبا یعنی سخت پتھراؤ کرنے والی آندھی، جس میں پتھر ان کے اوپر برس رہے تھے اور ان کی آبادی کو بھی الٹ پلٹ کر دیا گیا. مگر یہاں پر آندھی کے لیے حاسبا کی لفظ استعمال کی گئی، تو پتھریلی آندھی تھی. الا علی لوط، سوائے لوط علیہ السلام کے گھر والے. نجیناہم بسحر، ہم نے انہیں سحر کے وقت نجات دی. نعمتم من اندنا، یہ ہماری طرف کی نعمت تھی. کذالک نجزی من شکر، اسی طرح سے ہم جزا دیتے ہیں اس کو کہ جو شکر گزار ہوتا ہے. ولقد انذرہم بطشتنا، تو انہوں نے یقیناً ڈرایا ہماری گرفت سے، سخت گرفت سے ان کو ڈرایا کہ پروردگار عالم کی تم گرفت میں آ جاؤ گے، عذاب کا شکار ہو جاؤ گے. فتمارو بالنذر، مگر جتنا بھی ان کو ڈرایا جا رہا تھا وہ اس سے شک میں ہی پڑے ہوئے تھے. ولقد راودوہ عن ضیفہ، اور انہوں نے تو اس کے مہمان کے اوپر، حضرت لوط علیہ السلام کے مہمان کے اوپر بھی ڈول ڈالنے کی کوشش کی، ان کو بھی بری نظروں سے دیکھا. فتمسنا اعینہم، تو ہم نے ان کی آنکھوں کو ناپید کر کے رکھ دیا، یعنی گویا آنکھوں کا نشان ہی مٹ گیا. یہ فوری جو عذاب آیا ان کے اوپر، اس کے بعد وہ عذاب آیا جس کو پہلے بیان کیا گیا حاسبہ. فذوقوا عذابی و نذر، تو پھر چکو ہمارے عذاب کا مزہ اور ہمارے ڈرانے کا مزہ. ولقد سبحہم بکرتن عذاب مستقر، اور صبح سویرے ان کے اوپر وہ عذاب آیا جو پھر دائمی ثابت ہوا، پھر اسے وہ بچ نہیں پائے اور یہاں تک کہ ہلاک ہو گئے. فذوقوا عذابی و نذر، تو چکھو ہمارے عذاب کو اور ہمارے ڈرانے کو. ولقد یسرنا القرآن للذکر وهل من مدکر، تو یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا. ولقد جاء آل فرعون النذر، اور یقیناً فرعون والوں کے سامنے بھی ڈرانے والی چیزیں آئیں. کذبوا بآیاتنا کلہا، تو انہوں نے جھٹلا دیا ہماری نشانیوں کو تمام کی تمام، کسی ایک آیت سے اور کسی ایک نشانی سے انہوں نے نصیحت حاصل نہیں کی. فاخذناہم اخذ عزیز مقتدر، تو ہم نے انہیں پکڑ لیا، اور ایسا پکڑ لیا جیسے ایک زبردست اقتدار والا طاقتور اپنی گرفت میں لیتا ہے. اب ظاہر اس اجمال کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے تمام معجزات کو بھی ڈسکس کر لیا گیا، اور گرفت کی لفظ میں ان کے ڈوبنے کا پورا حال بیان کر دیا گیا. اب مشرکین مکہ کو مخاطب کیا گیا، اکفارکم خیر من اولائکم، کیا ان کے مقابلے میں تمہارے کافر جو ہیں وہ زیادہ بہتر ہے، یعنی ان کے اندر کیا اسپیشلٹی پائی جاتی ہے. یہ طنز بھی ہے ساتھ میں. ام لکم براءت فی الزبر، یا تمہارے لیے کوئی براءت نامہ لکھ دیا گیا کتابوں کے اندر کہ نہیں پہلے تو جو عذاب آیا سو آیا، مگر ان لوگوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا. ام یقولون نحن جمیع منتصر، یا ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم سب کے سب تو بڑی جماعت ہیں اور ہم خود ہی ایک دوسرے کی سپورٹ کریں گے، ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہیں اور ہم فتح حاصل کر کے رہیں گے. یہ آیت نمبر 44 جس کے اوپر یہ صفحہ مکمل ہوا، ابھی بات یہ ہے آگے بڑھ رہی ہے. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارک قمر، آیت نمبر 45 سے آیت نمبر 55، 45 سے 55، جس پر سورہ قمر کا اختتام ہوگا. اور پھر سورہ رحمان کی ابتدائی 13 آیتیں، فرسٹ 13 ورسز، وہ بھی اسی صفحے پر ہیں. تو پہلے سورہ قمر کی اختتامی آیتیں. گزشتہ قوموں میں سے کچھ کا ذکر کرنے کے بعد اور ان کی ہلاکتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد، پروردگار عالم نے مشرکین مکہ کو اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے کفار کو مخاطب کر کے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ کیا تمہارے یہ جو کفار ہیں یہ بہتر ہیں ان سے، یعنی وہ کہ جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، تو ان میں اور تم میں کیا فرق ہے؟ جس طرح سے ہم ان کو ہلاک کر سکتے ہیں تو تمہیں بھی ہلاک کر سکتے ہیں. یا تمہارے پاس کوئی برات نامہ ہے جو کتابوں کے اندر تم نے محفوظ کر لیا ہے، کوئی لکھی ہوئی کوئی تحریر تمہارے پاس ہے، یا ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم لوگ ایک بہت بڑی جماعت ہیں اور ہمارے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا جا سکتا، ہم تو بہرحال ایک دوسرے کی مدد کر ہی لیں گے، فتح حاصل کر ہی لیں گے. اب آگے کی جو آیتیں ہیں اس میں ارشاد ہوتا ہے سیحزم الجمع، یہ جماعت جلد شکست کھا جائے گی. ویولون دبر، اور منہ پھرا کر پیٹ پھرا کر بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ باقاعدہ اس وقت ہوا جب جنگ بدر
کا مارکہ پیش آیا. ظاہر ہے کہ یہ آیتیں تو مکی ہیں اور مکے میں یہ آیت نازل ہو رہی تھی جبکہ جنگ بدر بہت فاصلے پر تھی اور اس وقت کوئی امکان نہیں تھا کہ کفار اور مشرکین اسباب ظاہری کے ماتحت شکست کھا جائیں گے. مگر پھر بہرحال پروردگار عالم کی عنایت خاص اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا یہ وعدہ جنگ بدر میں پورا ہوا. اور جنگ بدر میں خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے کہ ایک عجیب پرجوش خوشی کے ساتھ وہ اس آیت کو پڑھ رہے تھے. جب یہ مشرکین بھاگ رہے تھے تو پیغمبر اکرم فرما رہے تھے سیحزم الجمع ویولون الدبر. تو یہ آیت گویا جنگ بدر کے اندر مجسم ہو گئی. بل الساعت موعدهم والساعت ادھا وامر. اب یہاں پر ساتھ ہی ساتھ قیامت کا ذکر بھی کر دیا گیا کہ ان کے لیے ایک تو وقت مقرر ہے کہ جس کے اوپر ان کو ان تمام تر چیزوں کے ریپرکشنز کا سامنا کرنا پڑے گا. اب وقتی طور پر اس دنیا کے اندر اگر آپ دیکھیں تو وہ جنگ بدر کے اندر معاملہ ہو گیا. الساعہ یعنی وہ لمحہ وہ موقع جس کا وعدہ کیا گیا تھا. اور پھر اس کے بعد مزید کہا گیا کہ وساعۃ ادھا و امر. یہاں پر تو صراحت کے ساتھ گویا قیامت ہی کی بات ہے کہ جو قیامت ہے وہ سخت مصیبت والا موقع ہے اور امر اور بہت تلخ ہے غیر ان کافر اور مشرکین کے لیے. پھر وہ اس کی سختی بھی واضح ہے اور اس کی تلخی بھی نمایاں ہے. ان المجرمین فی ضلال و سعر. یقیناً جو مجرم ہیں وہ گمراہی کے اندر ہیں اور دیوانگی کے اندر ہیں. یعنی عقل ہوتے ہوئے جب وہ عقل کو استعمال نہیں کر رہے تو ان کی اس کیفیت کو دیوانگی سے تعبیر کیا جا رہا ہے. یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم. وہ دن کے جب انہیں پھینکا جائے گا آگ میں اور منہ کے بھل پھینک دیا جائے گا. ذوقوا مس سقر. یہ چکھو اس دوزخ کے عذاب کو, سقر کے عذاب کو چکھو, یہ تمہیں سزا دینے کے لیے ہے. انا کل شے ان خلقنا ہو بقدر. یقیناً ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے ایک پیمانے خاص پر. یعنی اس کے اندر ایک تقدیر ہے, اس کے اندر ایک حساب کتاب ہے. بغیر حساب کتاب کے بغیر پیمانے خاص کے ہم نے اسے پیدا نہیں کیا. یعنی بس پوری دنیا اور کائنات کے اندر ایسا ہی ہے تو انسان بھی اس سے مستثنی نہیں ہے. اس کی ایک ابتدا ہے, انتہا ہے, ایک مدت بقا ہے جو اس دنیا میں اس نے گزارنی ہے اور پھر اس کو ایک کام دیا گیا ہے. تو اب وہ اپنے آپ کو بے جوڑ نہیں رکھ سکتا. یعنی جس طریقے سے دنیا کے اندر پورا ایک نظام اور انتظام پروردگار عالم کی طرف سے ہے تو اس کا ایک کام یہ ہے کہ وہ جج کرے کہ پروردگار عالم نے اس کے لیے کیا کام رکھا ہے. اس کے لیے اس کے پاس عقل بھی ہے اور اس کے لیے پھر ہدایت خارجی بھی موجود ہے. تو اگر وہ یہ نہیں کرے گا تو گویا وہ اپنے آپ کو مس فٹ کرتا چلا جائے گا اور مستقبل کے لیے جو اسے تیاری کرنی وہ نہیں کر پائے گا اس دنیا کے اندر, جو اس پورے نظام کا مقصد تھا. وما امرنا الا واحدہ. ہماری بات نہیں ہوتی مگر ایک دم, قلم ہل بس قلم ہند بالبصر, مثل چشم زدن کے, جس طرح سے آنکھ پلک چپکنے میں جتنی دیر لگتی ہے. یہ وہی تعبیر جو قرآن مجید کے اندر دوسرے مقامات پر آئی ہے کہ کن فیکون, کہ کہہ دے کہ ہو جا اور وہ چیز ہو جائے. یعنی پروردگار عالم اسی بات کو ایک دوسرے انداز سے سمجھا رہا ہے کہ ہمارے کسی کام کو کرنے کے لیے ہمیں کسی قسم کا کوئی تکلف نہیں ہے, ہم کرنا چاہیں تو فوراً وہ چیز ہو سکتی ہے. مگر مقصد یہی ہے کہ ہم نے ہر چیز کو ایک پیمانے خاص کے اوپر پیدا کیا اور ہم چاہتے ہیں کہ ہر چیز اپنے اپنے اس پروگرام کے مطابق آگے بڑھے. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ. تو ہم نے تمہارے ہم مسلکوں کو ہلاک کر دیا. ہم نے سبھی, یعنی وہ جو تمہارے ہم مسلک سے مرادی ہے کفر اور شرک کے اندر جو تمہارے ساتھ متحد تھے, ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. فحال میں مدکر, تو کیا کوئی سبق لینے والا ہے؟ یعنی یہ جو اتنی داستانیں ہم نے بیان کی ہیں تو اسے رشتے تھوڑی کہ کوئی کہانی بیان کرنا تھی. مقصد یہی تھا کہ ان کے ذریعے سے تم اپنی صورت اس آئینے کے اندر دیکھ سکو اور سمجھ جاؤ کہ اگر تم نے بھی یہی روش اختیار کی تو بالآخر قیامت کے میدان میں تمہیں اسی طرح کی رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا اور دنیا میں بھی برکتوں سے محروم رہو گے. وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ. اور ہر وہ چیز جو یہ لوگ کر رہے ہیں وہ نامہ اعمال میں لکھی جا رہی ہے, موجود ہے. یعنی کچھ بھی مس نہیں ہو رہا ہے, کچھ بھی نظر انداز نہیں ہو رہا. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَتَر. کوئی بھی چیز چھوٹی ہو یا بڑی ان سب کو لکھا جا رہا ہے. یعنی اگر نیکی چھوٹی سے چھوٹی ہے تو اس کو بھی لکھا جا رہا ہے اور اگر برائی چھوٹی سے چھوٹی ہے تو اس کو بھی لکھا جا رہا ہے, کچھ بھی اوور لک نہیں ہو رہا. ان المتقین فی جنات و نہر. یقیناً پرہیزگار لوگ متقین بہشتوں اور نہروں میں ہیں. اب یہ ظاہر صاحبان تقویٰ ان کو جو جنت میں نعمتیں ملنے والی ہیں ان کی منظر کشی کرتے ہوئے سورہ کو مکمل کیا جا رہا ہے کہ پہلے جو مادی نعمتیں ان کا تذکرہ ہو گیا اور اب فوراً ہی فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر وہ جس جگہ پر ہوں گے وہ سچائی کا مقام ہوگا, یعنی وہی چیز جو دوسرے مقام پر مثلا سورہ طور میں آئی کہ لا لغو فیہا ولا تعصیب کہ وہاں پر کوئی لغویت نہیں ہوگی, وہاں پر کوئی گناہ کی بات نہیں ہوگی, تو وہی چیز یہاں پر بھی بیان کی جا رہی ہے کہ وہاں پر سچ ہی سچ ہوگا, جھوٹ کی کوئی گنجائش بھی نہیں ہوگی اور جھوٹ کے لیے کوئی راستہ بھی نہیں ہوگا. ان ملیکن مقتدر اور وہ مقام اس بادشاہ حقیقی کے دربار میں ہوگا جو بڑا صاحب قدرت ہے یعنی پروردگار عالم. یہ قرب مانوی کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ انسان اس قربت کا احساس کرے گا, تو یہ روحانیت کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ترقی ہے اور مادی اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں تو جنات و نہر کہہ کر ان نعمتوں کی طرف بھی متوجہ کر دیا گیا. یہ آیت نمبر 55 پہ الحمدللہ سورہ مبارک قمر مکمل ہوا. اب اس کے بعد ہے سورہ رحمان, 55 سورہ ہے قرآن مجید کا اور مشہور قول یہی ہے کہ یہ مدنی سورہ ہے, یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت کے بعد نازل ہونے والے سوروں میں شامل ہیں. 78 آیتیں اس کی ہیں, 78. اور سورہ رحمان کو سورہ رحمان کہنے کی وجہ یہ کہ آغاز ہی میں پروردگار عالم نے اپنے اسی نام کا ذکر کیا ہے اور اسی کی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ رحمان ہو گیا. اور اس پورے سورہ میں پروردگار عالم نے اپنی مختلف نعمتوں کا ذکر کیا ہے اور ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک جملہ ہمیں نظر آتا ہے, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, کہ تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے, جس میں انسانوں اور جنات دونوں کو مخاطب کیا گیا ہے. سورہ رحمان کے آغاز ہی میں پروردگار عالم نے نعمتوں کا بیان شروع کر دیا ہے. آئیے ہم اس کی طرف آگے بڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سہارا اللہ کے نام کا جو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے. یوں تو ہر جگہ جہاں پر بھی بسم اللہ ہے اس کے اندر بھی رحمانیت کا ذکر ہے, رحیمیت کا ذکر ہے, مگر اب فوراً بعد ہم دیکھتے ہیں کہ الرحمن اسی طرح سے گفتگو شروع ہوتی ہے کہ گویا رحمان لفظ رحمان کو سب سے پہلے سرنامہ قرار دیا گیا ہے اور پھر آگے پروردگار عالم نے اپنی نعمتوں کا بیان شروع کیا ہے کہ الرحمن سب کو فیض پہنچانے والا, یعنی وہی خدا رحمان, علم القرآن وہ وہی ہے کہ جس نے قرآن کی تعلیم دی, قرآن سکھایا, خلق الانسان انسان کو پیدا کیا, علمہ البیان اور اس کو بیان کرنا سکھایا, اس کو نطق سکھایا کہ وہ بیان کر سکتا ہے. اب یہ پروردگار عالم کی رحمت, رحمت عمومی کہ جس میں تمام لوگ شامل ہیں, تمام انسان چاہے وہ کافر ہوں, چاہے مشرک ہوں, چاہے مسلمان ہوں, چاہے مومن ہوں, وہ پروردگار عالم کی جو رحمت عمومی ہے اس کو سمجھانے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. بدقسمتی آپ دیکھیے کہ مشرکین مکہ اسی لفظ رحمان سے وحشت کرتے تھے اور رحمان کے لفظ کو سننے کے بعد کہا کرتے تھے کہ مر رحمان, کہ رحمان کون ہے. سورہ فرقان میں بھی اس حوالے سے پروردگار عالم نے عباد الرحمان کا تعارف کروایا کہ رحمان کے بندے کون ہیں, کہ ان کے ذریعے سے سمجھو کہ خود خدا رحمان کیا ہوگا. اب یہاں پر پروردگار عالم نے گویا اپنا تعارف کروایا اور یہ سمجھایا کہ خدا رحمان وہی ہے کہ جس نے انسان کو بیان سکھا کر دوسرے حیوانوں سے گویا ممتاز کیا ہے, یعنی جیسی بیان کی طاقت انسان کے پاس ہے دوسرے حیوانوں کے پاس کہاں ہے, اور اسی نے نبی کو قرآن سکھا کر دوسرے انسانوں سے ممتاز کیا. یعنی اب پروردگار عالم ان سب کو اپنی رحمانیت کے ماتحت بیان کر رہا ہے کہ یعنی اس کا استفادہ چونکہ عمومی, اب لوگ استفادہ نہ کریں تو یہ ان کی بدقسمتی ہے یا ان کی جہالت ہے یا ان کی طرف سے کفران نعمت ہے, ورنہ پروردگار عالم نے تو کتاب وہ نازل کی ہے کہ جو ہدن للناس تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے, تو اس کے اندر عمومیت پائی جاتی ہے کہ جو اس سے استفادہ کرنا چاہے تو قرآن مجید کے اندر اتنا پوٹینشیل موجود ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ مسلسل وہ نعمتوں کا ذکر شروع ہو چکا, تو یہ روحانی نعمت ہے اسپرچول کہ علم القرآن, کہ خدا رحمان وہی ہے کہ جس نے قرآن سکھایا, خلق الانسان انسان کو پیدا کیا تو سارے انسان خدا نے پیدا کیے, علمہ البیان اور پھر اس کو بیان کرنے کا طریقہ اور تہذیب سکھلائی کہ کس طریقے سے کسی چیز کو بیان کیا جاتا ہے. الشمس والقمر بحسبان, سورج اور چاند ایک معین حساب کے ماتحت چل رہے ہیں, یعنی ایسا نہیں ہے کہ ان کا کوئی نظام نہیں ہے اور ایسے ہی چل رہے ہیں, نہیں, یہ توحید کی بہت بڑی دلیل ہے کہ زمین اور آسمان آپس میں ایک نظام کے تحت جڑے ہوئے ہیں, ان کے درمیان ایک کوآرڈینیشن ہے, سورج اس کا بھی زمین کے اوپر ایک اثر ہے, چاند اس کا بھی ایک زمین پر اثر ہے, تو یہ حساب کتاب کے ماتحت ہے, خود ان کی جو موومنٹ ہے وہ بھی حساب کتاب کے ماتحت ہے. والنجم والشجر یسجدان, اور اسی طریقے سے نجم و شجر، یہ دونوں بھی خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں۔ اب یہاں پر شجر سے تو بات بالکل واضح ہے کہ شجر سے مراد درخت ہیں، مگر نجم کے بارے میں بعض نے کہا جو اس کا جو مشہور مطلب ہے اور وہ ہے ستارے کا، کہ ستارے بے شک سبھی جو مخلوقات ہیں وہ سب کے سب سجدہ ریز ہیں پروردگار کی بارگاہ میں، مگر یہاں پر نجم سے مراد ستارہ ہے، تو اس کو پیچھے سے انہوں نے جوڑ دیا بہت سارے مفسرین اور مترجمین نے کہ جب سورج اور چاند کی بات آئی ہے تو نجم سے مراد ستارہ ہے، اور بعض نے اس کو ایک پیر کی صورت میں لیا کہ النجم والشجر، تو یہاں پر پہلے جو ایک پیر تھا الشمس والقمر، سورج اور چاند، اور اب یہ پیر آ رہا ہے النجم والشجر، تو نجم سے انہوں نے مراد لی بیلیں، جس طرح سے انگور کی بیلیں ہوتی ہیں، تو وہ درخت کے ساتھ اس کا جوڑ زیادہ بہتر لگتا ہے، اور یہ بھی لغت کے اعتبار سے بالکل ٹھیک ہے اور شاید زیادہ اپیلنگ بھی ہے۔ اور ان کے سجدہ کرنے کی کیفیت کیا ہے؟ اب ظاہر ہے کہ ایک سجدہ جو انسان کرتا ہے کہ زمین کے اوپر اپنی پیشانی رکھ دے اور عرضۂ سجدہ کو زمین پر ٹکا دے، وہ والا سجدہ تو ان کے لیے نہیں ہے، مگر سجدہ ریز ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انسان کا اس بات کا اعلان کرنا کہ وہ خدا کی اطاعت میں ہمتن مصروف ہے۔ تو یہاں پر ان کی جو سجدہ کرنے کی کیفیت ہے اس کے لیے حضرت علامہ سید علی نقی صاحب فرماتے ہیں کہ اسی کے مقرر کردہ قانون کے مطابق یہ اپنے منازل حیات کو طے کرتے ہیں، یہی ان کا سجدہ ریز ہونا ہے، یعنی انتہائی اطاعت پروردگار عالم کی ڈیزائن کردہ پروگرام کے مطابق اپنے آپ کو آگے بڑھانا، جو ہدایت تکوینی ان مخلوقات کے لیے ہے ان کا سر منہ اس سے انحراف نہ کرنا۔ وَسَمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور آسمان کو اس نے اونچا کیا اور توازن قائم رکھنے کا اصول مقرر کیا۔ اب ظاہر ہے کہ آسمان اونچا ہی ہمیں نظر آتا ہے اور زمین جو ہے زمین کے مقابلے پر نظر آتا ہے، یعنی جب انسان زمین پر رہتے ہوئے اوپر کی طرف دیکھتا ہے تو اسے آسمان نظر آتا ہے، اس کیفیت کو یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے، اور اس نعمت کی طرف بھی متوجہ کیا جا رہا ہے کہ سورج کی روشنی ہے تو وہ اوپر سے آ رہی ہے، چاند کی چاندنی ہے تو وہ اوپر سے آ رہی ہے، اور اسی طریقے سے جو ایون ہدایت بھی آتی ہے تو اس کے لیے بھی نازل ہونے کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو یہ تمام تر چیزیں اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہیں، تو یہ پروردگار عالم کا ایک نظام ہے۔ وسما رفعہا، اور آسمان کو اس نے اونچا کیا۔ ووضع المیزان، اور اس نے میزان کو قائم کیا۔ میزان کا کیا مطلب ہے؟ میزان کا ایک مطلب تو ترازو کا ہے، مگر اس کے ذریعے سے پروردگار عالم عدالت کی اہمیت کو سمجھانا چاہ رہا ہے۔ میزان کا کام یہی ہوتا ہے کہ ترازو کا پرپز یہی ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے ایک بیلنس کیا جائے، یعنی کہیں پر بھی کوئی کمی نہ ہونے پائے، ایک بیلنس چلتا رہے، ایک اعتدال، ایک ایکویلیبریم اسٹیبلش ہو سکے۔ تو وہ وضع المیزان یعنی عدالت کا اس نے معیار مقرر کیا، یعنی وہی والی بات کہ جو تم آسمان کو دیکھ رہے ہو، اور آگے جو زمین کا بھی تذکرہ آئے گا، اور اس سے پہلے سورج اور چاند کا ذکر آیا تھا، اور ان کے بعد بیلوں کا اور درخت کے سجدہ ریز ہونے کا ذکر آیا تھا، تو یہ تمام کے تمام جو ڈیزائن کے تحت چل رہے ہیں، تو ایک عدالت کا معیار ہے کہ جو پروردگار نے مقرر کیا ہے۔ اب اس میں اختیار کے ساتھ کون ہے؟ صرف اور صرف انسان اور جنات ہیں، تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تدغو فی المیزان، کہ تم لوگ سرکشی نہ کرو میزان میں، یعنی یہ توازن کو ڈسٹرب نہ کرو، یعنی اگر تم نے اپنے آپ کو مسفٹ کیا تو ہوگا کیا کہ تمام تر چیزوں کے اندر گڑبڑ پیدا ہو جائے گی۔ پھر وہ آیت ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ زمین اور خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا انسان کی کرتوت کی وجہ سے، فساد آ گیا بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے غلط کاموں کی وجہ سے۔ تو یہاں پر اسی سے روکا جا رہا ہے کہ اللہ تدغو فی المیزان، کہ جو میزان ہے اس کو ڈسٹرب مت کرو، اگر تم نے اپنے آپ کو بے جوڑ بنایا، بالکل اپنے آپ کو مسفٹ رکھا، تو سسٹم خراب ہوگا، اور یہی امتحان ہے کہ انسان کتنا اپنے آپ کو اس کے اندر کمپیٹیبل بناتا ہے۔ وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور تم خود بھی وزن کے لیے انصاف کے ساتھ پورا پورا تولو، اور تولنے میں سرکشی نہ کرو، اور کسی دوسرے کو خسارہ مت پہنچاؤ تولنے میں، انصاف سے ٹھیک طریقے پر تولا کرو۔ اقیم الوزن، انصاف سے ٹھیک طریقے پر تولا کرو۔ بالقسط، ولا تخسر المیزان، اور دوسروں کو خسارہ نہ پہنچاؤ، نقصان نہ پہنچاؤ تولنے میں، اور یہ وہ بڑا جرم ہے کہ جس کی وجہ سے بعض اقوام پر ہم جانتے ہیں کہ عذاب بھی نازل ہوا، مثل قوم شعیب علیہ السلام۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ والارض وضعها للانام، اور زمین کو اس نے بنایا تمام خلائق کے لیے۔ یہاں پر انام سے مراد کیا ہے؟ بعض نے کہا صرف انسان، بعض نے کہا کہ جن اور انسان، بعض نے کہا تمام خلائق۔ اسے لفظ کے اندر وسعت پائی جاتی ہے کہ والارض وضعها للانام، تمام مخلوقات کے لیے اس نے زمین کو قائم کیا، بنایا۔ فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، اور اب اس کے بعد جو نعمت زمین سے متعلق ہیں ان کو الگ سے ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ اس میں مختلف قسم کے میوے ہیں، پھل ہیں، والنخل ذات الاکما، اور وہ کھجور ہیں جو غلافوں میں لپٹی ہوئی ہیں، یعنی یہ پروردگار عالم کی طرف سے ایک پیکنگ ہے کہ جو ان کھجوروں کے لیے فراہم کی گئی ہے تاکہ انہیں کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچے، اور جب وہ اس قابل ہو جائیں کہ وہ سورج کی روشنی کا اور دیگر چیزوں کا مقابلہ کر سکیں تو پھر وہ خلاف سے باہر آئیں۔ والحبذ الاسفل والریحان، اور اسی طرح سے وہ دانے، وہ جو انسان اناج کے طور پر استعمال کرتا ہے، جن کو پروردگار عالم نے بھوسوں وغیرہ کی پیکنگ کے اندر رکھا ہے، غلاف میں ان کو پیک رکھا ہے تاکہ موسمی تغیرات سے ان کو بھی محفوظ رکھا جا سکے اور خراب کرنے والے حشرات سے ان کی حفاظت کی جا سکے۔ تو ذو الاسفے وہ واپس ایک پیکنگ ہی کے لیے لفظ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بھوسے والا اناج ہے۔ والریحان، اور خوشبودار پھول۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہاں پر خطاب جنات اور انسانوں سے ہو گیا، جو آگے بہت زیادہ کھل کر بھی بیان کر دیا جائے گا، مگر یہ ربکما میں کما کی ضمیر ہے وہ انسان اور جنوں کے لیے، جس کے بعد تاکید ہے کہ جب بھی یہ آیت آئے تو اس کے بعد انسان کو یہ اعلان کرے کہ اے پروردگار، ہم تیری کسی نعمتوں کا انکار کرنے والے نہیں ہیں، کسی ایک نعمت کو بھی جھٹلانے والے نہیں ہیں، اور یہ اقرار صرف زبان سے نہ ہو بلکہ دل سے ہو اور عملی طور پر بھی اس کا مظاہرہ ہو۔ آیت نمبر 13 پر الحمدللہ یہ سبق مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔